السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 34 سورہ توبہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورۃ توبہ جب سے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو ضرور یہ محسوس ہوئی ہوگی بات کہ اس میں دراصل اہل کتاب کی ایک تو ان گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ دین کے نام پر کرتے تھے، اور دوسری بات مشرکانہ رسم و رواج یا جاہلیت کا خاتمہ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اب عرب میں مشرکین یا خاص طور سے حرم مکہ میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے تاکہ شرک کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا گھر خالص اللہ کی عبادت کے لیے باقی رہے. دوسری اہم بات، یہاں پر مسلمانوں کو ابھارا بھی گیا ہے کیونکہ غزوہ تبوک ہوتے ہوتے یا سورہ توبہ کے نازل ہونے کے دوران یا ہوتے وقت بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس میں بعض ایسے تھے یا اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. پھر وہی بات آتی ہے جیسے ہم نے سابقون الاولون کا ذکر پڑھا تھا کہ سابقون الاولون جو تھے ان کی بات نہیں کی جائے گی یہاں پر جب یہ بات ہوگی، بلکہ یہاں ان لوگوں کی بات ہوگی جو نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا. ورنہ سابقون الاولون جو بھی تھے، ہمیشہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور دین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے کبھی بھی وہ لوگ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہچکچائے، نہ جھجکے، نہ کوئی اور خیال ان کے دل میں آیا. ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جو نئے نئے ریورٹ ہیں. پھر یہاں پر خاص طور سے اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا، پیچھے ان کا عقیدہ بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کیوں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان کیوں نہیں مانا جائے گا، اور ثبوت کے طور پر وہ آیتیں بھی پیش کی گئی کیونکہ ان کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں یہ راستہ روک کر بیٹھے ہیں، اپنے علماء اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہیں اور اسلام کی یعنی دین حق کو نیچا دکھانے میں یا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری دوڑ دھوپ لگا دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، دوسرے مذاہب پر جو کہ غلط مذاہب تھے یا انہوں نے اس کو غلط کر دیا تھا. اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ابھی اہل کتاب سے بات مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ اسی کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ مزید ان کی اور کیا گمراہیاں تھیں، کس طرح سے یہ لوگوں کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کو دین سے روکیں یا حق کو قبول نہ کرنے دیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یوم یحما علیہ فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو خطاب کر کے خاص طور سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی چال بازیوں سے تم ہوشیار رہو، ان کے پھیلائے ہوئے جال سے تم کو خبردار ہونا چاہیے کہ ان میں کے اکثر کیا کرتے ہیں، احبار اور رہبان۔ پھر وہی ذکر آیا ہے، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ احبار ہبری کی جمع ہے، اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ منقش کپڑے کو بھی صوب محبر کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد علماء یہود ہیں۔ اسی طرح سے رہبان راہب کی جمع ہے، جو رہبہ سے مشتق ہے، اور اس سے مراد علماء نصارہ ہیں یا صوفیاء نصارہ۔ ان کے لیے قسطسین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ دراصل اللہ کے کلام میں تحریف اور تبدیلی کر کے، تغیر کر کے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے یا مسئلوں کا حل بتاتے، یعنی فتوے دیتے تھے لوگوں کی خواہشات کے مطابق، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا سبب بنتے، یا لوگوں سے اس طرح سے مال اینٹتے جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ دیکھا جائے تو آج مسلمانوں میں بھی اکثر یہی بات پائی جاتی ہے کہ بعض مسلمان جو کہ لا علم علماء ہیں، ان کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ تم بھی پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ اور یہ حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ واقعی میں آج پوری ہوتی ہے، کہ آج ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے کہ قرآن کی آیتوں میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کچھ اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے ہمارے یہاں پر ایسی چیزیں پیدا کر لی گئی ہیں کہ شادی بیاہ کچھ بھی ہو، جب تک کہ نذرانے اور نیاز نہیں پیش کریں گے، گھر کی کوئی تقریب نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کو مخصوص کر لیا ہے۔ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اتنے کلو آٹا اور اتنے کلو گڑ اور شکر نہ دے دیں، یا فلاں لوگوں کو یہ سارا سامان نہ دے دیں، تو یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد دراصل ان کے علماء اور جو احبار تھے، رہبان تھے، وہ دراصل فتوے بیچا کرتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، نذرانے لینا یہ اپنا حق سمجھتے تھے، اور ایسے ایسے مذہبی انہوں نے ضابطے مقرر کر رکھے تھے رسم و رواج کے نام پر، یا نئے نئے ایجاد کرتے تھے ایسے یہ لوگ ضابطے، جن سے لوگ ان کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں اور ان سے اپنی نجات خریدیں، اور لوگوں کا، عام لوگوں کا مرنا جینا، شادی، غم، کچھ بھی ہو، ان لوگوں کو نذرانے پیش کیے بغیر وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا ان کا کوئی بھی کام۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ تم لوگ اگر ہمارے پاس نہ آؤ گے تو تمہاری قسمتیں بگڑ جائے گی، یعنی تمہاری قسمتوں کو سنوارنے کا کام بھی ہم ہی کریں گے، لہٰذا تم کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ بلکہ بعض اوقات یہ لوگ اس طرح سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، یہ گمراہیوں میں مبتلا کرتے تاکہ لوگ صحیح بات کو نہ سمجھ سکیں، لوگ صحیح تعلیم کی طرف نہ جا سکیں۔ اللہ کی کتاب کو ان لوگوں نے اچھوت کی مانند بنا دیا تھا، اور کہتے تھے کہ صرف علماء اس کو پڑھیں گے، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس میں جو حلال اور حرام کی باتیں تھیں عام لوگوں کو پتہ چل جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی دکان پھر کیسے چلتی۔ اور ان کے ناجائز طریقے، انہوں نے سود کو جائز قرار دے لیا تھا، خاص طور سے یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے غیر یہود سے، یعنی ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو غیر یہودی ہے اس کے لیے تو سب چیز جائز ہے، اس سے حاصل کرنا مال چاہے وہ کسی بھی طریقے سے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امیوں پر ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جو چاہیں امیوں کے ساتھ کریں، ان کی چیز اگر ہم چرا لیں یا لے لیں تو وہ ہماری ہو گئی، یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر لوگوں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کرنا یا ناجائز طریقے سے جو بھی مال ہاتھ لگ جائے ان کے نزدیک وہ حلال اور طیب تھا۔ اگر غیر قوموں کا جو بھی مال ان کے پاس آ جاتا تو وہ کہتے تھے کہ اب اس پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے، نجات نامے فروخت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیزوں کو، مثلاً چربی جو اس وقت ان کے اوپر حرام تھی، اس کو پگھلا کر اس کی قیمت کھا لیتے تھے۔ پھر ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں دراصل یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین سے روکنے کا پھر ذریعہ بن رہی تھی ساری باتیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ سب جو ان کی خواہش تھی کیوں کر رہے تھے؟ سب مال کے چکر میں نا کہ مال حاصل ہو جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نا کہ جب میں آتش پرستی سے بیزار ہو گیا اور اپنا جو آبائی دین تھا جبکہ وہ کسی پروہت کے گھر میں پیدا ہوئے تھے تو مجھے یہ چیزیں بری لگنے لگی اور مجھے لگا کہ یہ چیز غلط ہے, درست نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اچھا عیسائیت صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں. میں نے اپنا دین چھوڑا اور بڑی مشکل سے زنجیروں سے نکل کر, قید سے نکل کر میں کسی طرح ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچا. لوگوں نے کہا کہ یہ بہت مشہور ہے, تم اس کے پاس جاؤ. جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں خود اس کے تقوی سے, اس کی عبادت سے بہت متاثر ہوا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ چرچ کے نام پر اور اللہ کے نام پر لوگوں سے نذرانے وصول کرتا دینداری کے نام پر, اور ان خزانوں کو اس کے پاس جو گھڑے تھے مٹی کے اس میں بھرتا اور زمین میں دفن کرتا جاتا تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے, چونکہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا وہاں پر, اس وقت میں ہی اس کا ساتھی اور مددگار ہوا کرتا تھا, اور چونکہ میں تو نیک نیتی سے آیا تھا یعنی میں کوئی ایسے دین کو اپنانا چاہتا تھا جو صحیح دین ہو, تو جب اس نے مجھے وصیت کی اور مجھے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین میں اس نے ایسے گھڑے دفن کر رکھے ہیں جس میں اتنے زیادہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں, اور جب میں نے بعد میں دیکھا تو واقعی میں وہاں سونے چاندی کے سکے نکلے, تبھی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سب دکھاوا تھا. تو آپ خود دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا, دنیا حاصل کرنا. اور یہ جو بات یہاں بتائی گئی کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, کہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے تھے, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے, اور اللہ کی راہ میں ان دفینوں کو, ان خزانوں کو خرچ نہیں کرتے تھے. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے, کتنا تنزیہ جملہ ہے آپ دیکھیں, یعنی ایک اس جملے میں اتنی بلاغت کی انتہا ہے. اور واقعی میں قرآن کریم معجزانہ کلام ہے, عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی. تو یہ جو کنز ہوتا ہے وہ کنز کیا ہے, اور اللہ کے راستے سے روکنا بھی کیا ہے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. کنز کاف نون زائی سے ہے, وہ جمع کرتے ہیں, ایسا جمع شدہ مال جو لوگوں سے چھپایا جائے, خواہ وہ دفینے کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے جمع کیا جائے. پھر مال کو جمع کرنا, یا وہ مال جسے سربند کیا جائے, جیسے ہم لفافہ بند کرتے ہیں نا اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے, یا پھر اس کو بالکل پیک کر دیتے ہیں, چپکا دیتے ہیں, تو اسی طرح سے وہ مال جس کو بند کر دیا جائے, جس کو چھپا دیا جائے یا لوگوں سے محفوظ کر دیا جائے. فتکوا, پھر داغے جائیں گی, کاف واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے, لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اس کو جلد پر رکھ کر داغ دینا, اور جلد کا اتنا حصہ جلا دینا. ہم تصور کر سکتے ہیں, ذرا کبھی نہ کبھی آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی ایسی بھٹیاں جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے, یا سیخیں گرم کی جاتی ہیں, لوہے کی پٹیاں گرم کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اس کے تصور سے ہی جسم کانپ جاتا ہے نا ہمارا. تو تصور کریں ذرا کہ وہ لگایا جائے گا, اس سے داغا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جباہوہم, ان کی پیشانیاں, جیم با ہا جب اس کا روٹ ورڈ ہے, پیشانی کی چوڑائی اور اس کی خوبصورتی. جب پیشانی کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں جو سجدے کے وقت زمین پر لگتا ہے, یا پھر پیشانی کے دونوں اطراف کا درمیانی حصہ, یعنی مین جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی جبھ کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا, ہم اپنے حالات پر غور کریں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں. تو پہلے تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ ان کے احبار اور رہبان کیا کیا کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے. دوسرا, مال جمع کرنے کی وجہ سے کیوں ایسا کیا جائے گا معاملہ, اور وہ کون سا مال ہوگا. اور وہی سوال ہے کہ کنز کون سے مال کو کہتے ہیں, یہ کنز کیا ہوتا ہے جو یہاں بات آئی ہے جس کی, کہ ہا جمع کنز تم, یا پھر یکنزون الذهب. آیا کہ سونا چاندی جمع کرنا ہی ممنوع ہے یا معیوب ہے یا گناہ کا کام ہے, یا پھر سونا چاندی جمع کیا جا سکتا ہے اور کس صورت میں وہ کنز نہیں رہے گا, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تھوڑا سا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. اللہ کے راستے سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں آگے نہ بڑھنے دینا, وہ کیا چیز ہے, وہ کیا افکار اور خیالات ہوتے ہیں, وہ کیا انسان کے دل کے اندر چھپا ہوا نفاق ہے, یہ کیا ڈر ہے اس کو جس کی وجہ سے وہ خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں آتا اور نہ دوسروں کو آنے دیتا ہے. اور چونکہ یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ان کا باطل طریقے سے مال کھانا, آپ اگر پیچھے جملہ دیکھیں تو ان کثیرا من الاحبار والرهبانی لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، تو یہ مال کی محبت۔ تو ہم جانتے ہیں کہ دین کا جو نقصان ہوتا ہے وہ جتنا، ایک تو بگڑے ہوئے علماء یعنی جن کو خود کچھ علم نہیں ہوتا، یا صوفیہ، یا پھر اگر بگاڑ آتا ہے تو جو اہل سرمایہ ہیں یعنی سرمایہ دار، یہ تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اللہم حافظنا منہم، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان سے۔ ایک عربی شاعر نے اسی بنا پر کہا تھا، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، یعنی بادشاہ یا حکمراں اور برے علماء اور صوفیہ، دین میں خرابی کے ذمہ دار صرف یہ تین طبقے ہیں۔ پھر اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات آئی ہے کنز کی، تو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، اور کنز کا مطلب خزانہ ہوتا ہے، اور جس پر یہ قرآنی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ مال دراصل انسان کو بہکاتا ہے، اور یہ مال کی وجہ سے انسان اپنا ایمان بھی خراب کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا مال کی محبت کو برا کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، مال بجائے خود بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کی محبت بری چیز ہے، اور یہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ تو لوگوں کا مال وہ باطل طریقے سے کھاتے تھے، رشوت لیتے، یا دین کو انہوں نے ایسا مشکل بنا دیا تھا کہ جب تک ان کو نذرانے اور نیازیں پیش نہ کریں، ان کو مال و دولت سے ان کی جھولیاں نہ بھر دیں، وہ لوگوں کو آ کر ان کی محفلوں کو شرف بھی نہیں بخشتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب تک تم یہ نذرانے اور نیاز نہیں چڑھائیں گے، تب تک تمہارا یہ سب کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ لوگ اپنے باطل دین کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور اتنا اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، لیکن اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی حال ہی میں بیتول میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا کہ ایک خاتون تھی، یہودی تھی وہ، تو ایک شخص روزانہ اس کو مال میں دیکھتا کہ یہ سامنے والی شاپ میں آتی ہے اور بہت برے حالوں میں ہے، اس کا لباس اتنا بہت اچھا نہیں ہے، پرانا سا لباس ہے، چپل گھسی ہوئی ہے، بیگ گھسا ہوا ہے، تو اس کو بہت احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت غریب عورت ہے شاید، اور وہ دل میں تہیہ کر لیتا ہے کہ میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دوں گا یا مدد کروں گا اس کی۔ ایک دن اس خاتون کو جا کر وہ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کرا دیتا ہوں، تمہیں جو لینا ہے لے لو، اتنے برے حالوں میں تم کیوں گھومتی رہتی ہو؟ یعنی وہ مدد کرنے کے جذبے سے جاتا ہے وہ شخص اس کے پاس۔ تو وہ عورت اس کی طرف دیکھ کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی ہے کہ اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں غریب ہوں؟ تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، کیونکہ تمہارا لباس اتنا پرانا، تمہارا بیگ اتنا پرانا گھسا پٹا، اور تم ایسے کپڑے استعمال کرتی ہو جو کہ بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہنستی اور کہتی ہے کہ تم نے فلاں فلاں پلازے کا نام سنا ہے، فلاں مال میں، فلاں مال میں، فلاں مال میں۔ وہ شخص کہتے کہ ہاں یہ تو بہت مشہور ہے، یہ پلازا، یہ شاپ، یہ مال۔ وہ کہتے کہ وہ سارے پلازے اور سارے مال میرے ہیں، میں اس کی مالک ہوں۔ وہ اتنا حیران ہوتا ہے شخص کہ اچھا تم اتنے پلازے کی، اور یہ کہتا ہے کہ وہ کہتی کہ جس دکان سے میں نکلی ہوں یہ دکان بھی میری ملکیت ہے۔ اور وہ کہتی ہے، اب جواب سننے کے قابل ہے، آپ ذرا غور کریے گا اس جواب پر اور اپنا موازنہ آپ کریے پلیز۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سارا پیسہ، جتنا مجھے آمدنی ہے اتنے سارے مالز کی، میرے شاپس کی، ساری چیزوں کی، وہ سارا کا سارا پیسہ میں اپنے دین کی تبلیغ اور فروغ کے لیے لگاتی ہوں، میں یہودی ہوں، وہ کہتی ہے، اور میں اسلام مخالفت میں پیسہ خرچ کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ذات پر ایک پائی بھی خرچ نہ کروں، اپنی ذات پر خرچ ہونے والا پیسہ بھی میں اس میں لگا دیتی ہوں اسلام کی مخالفت میں۔ اب آپ ان کی نفرت کا اندازہ دیکھیے، اور اس نفرت میں آپ دیکھیں کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ وہ عورت کہا جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، دن رات میری محنت اسی لیے ہے بس کہ میرا سارا پیسہ میرے دین کے فروغ کے لیے ہو اور اسلام کی مخالفت کے لیے۔ اب وہ عورت سے اپنے آپ کو کمپیئر کریے اور اپنا جائزہ لیجیے ذرا پلیز، اور دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے پلیز۔ کہ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہماری ساری عمر بھر کی کمائی، ہمارا سب کچھ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہم خاص طور سے ہم مسلمان خواتین کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں؟ سیونگ ہماری ڈرین ہو رہی ہے صرف شادیوں میں، رسم و رواج میں، لائف ٹائم سیونگ۔ اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہم اتنے آرام سے اس طرح کی فضول خرچیوں میں، اسراف میں، اور اپنی خواہشات پر اور صرف نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے ہم لگا دیتے ہیں۔ ہم جیسا نادان بھی بھلا کوئی ہوگا، اور کوئی کامیابی کا سودا ہے بھلا یہ بتائیں؟ اگر دولت خرچ ہی کرنی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے، یا تو ہم مال جمع کر کے اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں خزانے پر، یا تو پھر کنجوسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، یا بخیل بن جاتے ہیں اکثر لوگ، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ چلے ٹھیک ہے، اگر اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے یا پھر دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ کی راہ میں تو خرچ کرتے ہوں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے معاملہ ہمارے یہاں پر۔ تو یہ مال کو کیوں بار بار ذکر کیا گیا قرآن میں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ جب ان کے پاس انہیں، جب یہودی علماء یہ لوگ مال خود حاصل کرتے تھے لوگوں سے اللہ کے دین کا نام لے کر ہی، لیکن جب دین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جاتی تو ان کے جیب سے ایک پائی نہیں نکلتی تھی۔ کہ آج مسلمانوں کا حال نہیں یہ ہو گیا کہ جب بات آتی ہے، خیر ہم نے بھی بہت طریقہ ذرا عجیب سا بنا لیا کہ چندہ جمع کرتے ہیں اللہ کے نام پر، نہ ہم کریں، کیوں جائیں لوگوں کے در در، کیوں بھیک مانگتے ہم پھریں کہ مسجد کے لیے چندہ دے دو، مدرسے کے لیے چندہ دے دو۔ جو دینا چاہ رہا ہے خوشی سے دے اپنا، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اس طرح سے لوگوں نے خوشی سے لا لا کر دینا چاہیے۔ ہم جو یعنی جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ ایک آنر والا کام ہے، اور جو دیں گا یہ اس کو سمجھے کہ سعادت نصیب ہو گئی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی جس کو سعادت نصیب ہو گئی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ تو مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو خود جا کر ریکویسٹ کر کے دینا چاہیے کہ اللہ کی خاطر یہ ہمارا مال لے لو، اور ہمارا مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے سانپ بچھو نہ بن جائے، یہ مال کنز نہ بن جائے۔ تو مال کی بات کی گئی یہاں پر، اور انسان جان بھی دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اتنا تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، اتنا اس کا دل جو شوہ نفس کہا گیا ہے نا، وہ اس طرح سے شوہ نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مال نہیں دینا چاہتا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور مفلحون، کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا دیے گئے وہی دراصل کامیاب ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا یہودی عورت کا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ، اس کو معلوم ہے، اور ہم بھی سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آخر میں آ گئے تو آپ آخری پیغمبر تھے، آپ پر ایمان لانا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین کی تبلیغ پر اتنا کچھ کر رہی ہے۔ جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو تو یقین ہے کہ یہودیت تو کوئی صحیح دین نہیں ہے۔ جو کچھ بھی وہ خرچ کر رہی ہے کیا اس کو اجر ملے گا؟ آپ مجھے بتائیے، اتنی جو محنت کر رہی ہے اپنی ذات پر وہ خرچ نہیں کرتی، پھٹے پرانے حالوں میں رہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنی زیادہ انتوزیاسٹک ہے، مسلسل محنت کر رہی ہے وہ عورت، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے۔ پھر یہ آیت کے بارے میں جو تھوڑا بہت اختلاف ملتا ہے کہ آیا کیا خزانہ جمع کرنا چاہیے یا نہیں، یا مال و دولت یعنی سونا اور چاندی جمع کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ان کے نزدیک یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ آیت سے مراد دراصل کوئی بھی قسم کا سونا چاندی جمع نہیں کرنا ہے، وہ اس کو آگ اور بچھو کہتے تھے۔ لیکن دوسرے تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، اور خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث ہم نے پڑھی کہ یہ آیت دراصل یہ حکم زکوٰۃ سے پہلے کا تھا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو یہ حکم خود بخود ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو بھی جس کے پاس کوئی خزانہ ہے یا جو بھی زیورات ہیں، چاہے وہ پہننے کے ہوں، استعمال کرنے کے ہوں، یا رکھے ہوئے ہوں بینک میں، یا کسی کی گولڈ کی دکانیں ہوں یا چاندی کی دکان ہو کسی کی، تو ان سب پر زکوٰۃ ضروری ہے، دینا فرض ہے زکوٰۃ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جو سرمایہ دار ہیں، اگر کسی کی گولڈ کی یا جیولری کی یا پھر چاندی کی دکان ہو، تو سال بھر میں اس نے جتنا مال یا جتنا سرمایہ اس نے لگایا تھا، اس پورے سرمایہ پر اور منافع پر سب پر ملا کر وہ 1.5% زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ اتنے سال، ایک سال تک اس کے پاس سونا جمع رہا. اور یہ ایک سال قمری مہینہ ہوگا، سولار کیلنڈر نہیں بلکہ لونار کیلنڈر، یہ بات بھی ہم دھیان رکھیں، کیونکہ ہر سال میں پھر 13-13، 15-15 یا 11-11 دن پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے لونار کیلنڈر کے مطابق ہمارے سارے کام ہوں گے، ایون بیوہ کی عدت، دودھ پلانا یعنی رضاعت، اسی طرح سے متعلقہ کی عدت، جو بھی ساری چیزیں ہماری دیکھی جائیں گی وہ لونار کیلنڈر کے حساب سے دیکھی جائیں گی، یعنی چاند کی تاریخوں سے. تو یہاں پر جو مال یا جو سونا جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، پھر وہ کنز نہیں رہتا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی پر پھر بحث ہوتی تھی. اور یہاں پر جبکہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ دراصل زکوٰۃ سے پہلے کا حکم تھا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ چیز خود بخود ختم ہو گئی. پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو ہم نے پڑھا نا کہ قیامت کے دن وہی سلاخیں گرم کر کے اس پر داغا جائے گا. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری ہی کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر دو نقطے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَتَحَسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، کہ جو لوگ یہ گمان نہ کرے کہ جن لوگوں نے مال جمع کر کے رکھا یا بچا کے رکھا تو اس سے ان کو فائدہ ملے گا. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اس حدیث میں تھوڑا سا بس اتنا اضافہ ہے کہ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے. بالآخر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا، تو یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کنز دراصل وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. ہمارے یہ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو دوسروں کے محتاج ہیں، اب یہ جو پہننے کا زیور ہے ہمارا، ہماری آمدنی ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس پر زکوٰۃ ادا کریں. تو آپ دیکھیں یہ بہانہ نہیں چل سکتا، بلکہ آپ کو اپنے ان زیورات ہی سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی ان زیورات کو توڑ کر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی. یہ بہانہ اس وقت کارگر نہیں ہوگا. اسی طرح سے کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہم نے تو بیٹیوں کے لیے بنا کر رکھا ہے، ان کی شادیوں کے لیے، لہذا ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، جب تک بیٹیاں آپ کے انڈر میں ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا، تب تک ان ساری بیٹیوں کے زیورات کی زکوٰۃ بھی آپ ہی کو دینی ہوگی. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کچھ مسلک یا طریقہ نظریہ یہ ہے، کہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی بات بالکل درست نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں وہ خاتون کا واقعہ ملتا ہے جو اپنی بچی کو لے کر آئی تھی ساتھ میں، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ سونے کے پیر میں چین پٹی کسی نے پہنی تھی، سونے کی پازل. جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے کنز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو کہا گیا کہ ہاں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ کنز نہیں ہے. تو پہننے والے زیورات ہی کیوں نہ ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اور یہ ٹوٹل یعنی گولڈ کی آپ کو قیمت، لیٹسٹ جو قیمت ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک طرح سے وہ کیا جاتا ہے کہ اچھا جس قیمت میں ہم نے خریدا تھا اسی قیمت کا 2.5% نکالا جائے. تو نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ ہم کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ حالت کا علم ہے. ہم کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ کام تو منافقین کا تھا، مسلمان یہ کام نہیں کرتے. زکوٰۃ آپ کو لیٹسٹ ریٹ کے حساب سے دینی ہوگی، کہ ابھی جو بازار میں بھاؤ چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ کو 2.5% نکالنی ہوگی۔ پھر کچھ لوگ ایک اور ہوشیاری کرتے ہیں، وہ کہتے کہ اچھا 7.5 تولے نکال کر جتنا سونا ہے اس پر زکات۔ جی نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، بلکہ سارے گولڈ کو ملایا جائے گا۔ اگر 7.5 تولے ہے تو بھی تو 2.5% ہوگی، اور 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو ٹوٹل پورے گولڈ پر زکات نکالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، گولڈ اور سلور کو ملا کر زکات نہیں بنتی ہے، لیکن اکیلے سلور پر، یعنی 52 تولے چاندی ہے آپ کے پاس، یا 52 تولے چاندی کی کرنسی بھی اگر آپ کے پاس، تو اس صورت میں آپ کو زکات دینی ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں درہم اور دینار چاندی اور سونے کے ہوتے تھے۔ تو آج تو ہمارے پاس کرنسی چلتی ہے، نوٹ چلتے ہیں، تو اس وقت چاندی کے سکے اگر ہوا کرتے 52 تولے کے، تو اس پر زکات دینی ہوتی تھی۔ تو آج بھی ہمارے پاس اگر 52 تولے چاندی کی کرنسی ہے اگر ہمارے پاس، اس صورت میں ہم کو اس پر سال گزر جائے گا تو 2.5% زکات دینی ہوگی۔ مجھے امید ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ فرائض میں سے ہے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کئی فتنے اٹھے، تو اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور نماز پڑھنے مسلمانوں کی مسجد بھی آیا کرتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک رسی یا کچھ جانوروں پر بھی زکات دیتے تھے تو میں ان سے ہر حال میں وصول کر کے رہوں گا، ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی، اور یہ ان کی طرف سے ورنہ اعلان ہے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ آج زکات کا انکار کیا، کل نماز کا انکار کر دیں گے؟ تو اسلام کے جو فرائض ہیں اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ تو یہ بات آپ لوگ خاص طور سے ذہن میں رکھنے کے زکات فرض ہے، اور چاہے وہ پہننے والے زیورات ہوں یا رکھے ہوئے زیورات ہوں یا گولڈ ہو جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہو بسکٹ کی صورت میں یا اشرفیوں کی صورت میں، واٹ ایور، کسی بھی صورت میں، اگر اس پر ایک سال گزر جاتا ہے آپ کو اس پر زکات دینی ہے، اور وہ بھی قمری سال کے مطابق۔ ورنہ ابھی ہم نے پڑھا کیسی دہلا دینے والی آیت ہے نا، ذرا غور کریں کہ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم و جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ پہلی بات تو ہمیں ایسا پکا سچا اچھا مسلمان بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی ہم فرما برداری کریں، ہمیشہ ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ آمننا اور صدقنا، سمعنا اور اطعنا والا ہو، ہیلے بہانوں سے ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز نہ کر دیں۔ بعض لوگ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سال بھر بینک میں اماؤنٹ ہوتی ہے، یا کوئی پراپرٹی سیل کرنا ہوتی ہے، یا پراپرٹی ڈیلرز جو ہوتے ہیں تو اپنی پوری جائیداد، یعنی جس کو ان کو سیل کرنا ہوتا ہے، وہ سیل کرنے کے مقصد ہی سے خریدی ہوئی ہوتی ہے اگر، تو 9 مہینے 10 مہینے گزرنے پر وہ کسی اور کے نام کر دیتے ہیں تاکہ پھر ان کے نام پر سال بھر نہ رہے، تاکہ زکات فرض نہ ہو۔ بینک کی رقم کو 10 مہینے بینک میں رہنے دیا، 11 مہینے بینک میں رہنے دیا، جیسے ہی ایک سال اس پر گزرتا ہے فوراً اس کو نکال کر کسی اور کے نام کر دیا، بیوی کے نام کر دیا اگلے سال، اس کے اگلے سال بیوی واپس شوہر کے نام کر دیتی ہے۔ تو آپ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یعنی سال گزرنے نہیں دیتے، صرف نام بدل دیتے ہیں تاکہ زکات اس کے اوپر فرض نہ ہو۔ تو یہ تو بالکل درست نہیں، یہ تو وہی والا معاملہ ہوا، اور ڈر لگتا ہے کہ اس بستی پر تو عذاب آیا تھا جنہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھیں، کہ سمندر کے اطراف میں گڑھے کھود دیے تھے تاکہ لہروں کے ذریعے سے جب کوئی مچھلیاں آئیں تو اس میں اٹک جائیں، پانی واپس چلا جائے۔ تو یہ تو انہوں نے خود اپنے حق میں گڑھا کھودا تھا نا، اصل میں بندر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ہم میں سے کوئی چاہے گا، اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان کو بندر بنایا جائے، تو یہ ہیلوں بہانوں سے اللہ کے عائد کردہ احکامات کو تبدیل کرنا ہے۔ یہودی ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا نا کہ تم بھی قدم بہ قدم انہی قوموں کی پیروی کرو گے، تو ہم کیوں پیروی کریں ان کی؟ وہ تو جہنم میں گرنے والے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ، اور ہم کو تو ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم جس بھی طریقے سے ہو سکے، ان کو ہم دین اسلام کی طرف لائیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ کیا صحیح طریقہ ہے، لیکن الٹا ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو دراصل، یہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹا اس مال سے اگر تم نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو یہی مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کتنا پسند ہوتا ہے نا عورتوں کو زیور، بہت زیادہ۔ ہماری دلچسپی کا سارا محور یہ زیورات ہی تو ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں صحابیات امہات المومنین، ان کے پاس بھی زیورات ہوا کرتے تھے۔ وہ ہار کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کا ہار مستعار لے کر اس سفر میں پہن کر گئی تھیں، یاد ہے واقعہ؟ تو پہننے پر کوئی منعی نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ عورت اگر زیورات استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، پہن سکتی ہے عورت، لیکن ان زیورات کی زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ مال کی محبت میں ہم کو کھو کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، جب عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خواتین کی طرف آئے تو آپ نے ان کو بھی خطبہ دیا اور کہا کہ اے عورتوں، تم شوہر کی نافرمانی اور ناشکری زیادہ کرتی ہو، لہذا جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی پائی جائے گی۔ تو اسی وقت خواتین نے اپنے زیورات دیے تاکہ اللہ کی راہ میں اپنا یہ مال خرچ کرنے پر ان کو جہنم سے خلاصی ملے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فوراً اتار کر دے دیتے ہیں اپنا زیور، یا فوراً اللہ کی راہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں؟ جب بھی اتفاق سے زکوٰۃ کا ٹاپک آتا ہے یا صدقات کا آتا ہے تو ہماری جاننے والی تھیں دو خواتین، میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ان کا دنیا میں رہ جائے وہ اجر، اللہ کرے ان کو آخرت میں ملے انشاءاللہ۔ تو بعض جگہوں پر اس وقت بہت ضرورت تھی مسلمانوں کو، شاید 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، 10-12 سال پہلے کا۔ تو مسلمانوں پر کچھ بارڈرز پر کہیں پر کچھ بہت ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی انفاق کی اور سبھی لوگ انفاق کر رہے تھے۔ تو ان دونوں خواتین کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے زیورات 15-15 تولے کے سیٹ اپنے شادی کے وہ ایک ہی اس میں نکال کر دے دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، نیک لوگوں کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ختم ہی ہو گئے ہیں یا کمی ہو گئی ہو، نیک لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے آج طریقہ ایسا بنا لیا ہے کہ مانگے لوگوں سے، کیوں دین کے لیے مانگنے کی کیوں ضرورت ہے بھلا؟ لوگوں نے تو آگے بڑھ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے، میرا اور آپ کا تو فائدہ نہیں ہے نا، کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ دین کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا خود کا فائدہ ہے، قیامت کے دن آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ صدقہ بچاتا ہے جہنم سے، آڑ کا ذریعہ ہے صدقہ۔ قبر میں بھی جب عذاب ہوتا ہے تو صدقہ آڑے آ جاتا ہے کہا جاتا ہے، جب دائیں سے عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں تو صدقہ وہاں آ جاتا ہے، جب بائیں سے آتے ہیں تو صدقہ وہاں آ جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جمع کرنے سے چھوڑ کر ہی تو چلا جاتا ہے نا آپ انسان، آپ بتائیے کہ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان زندگی بھر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے بلکہ خود بھی نہیں پہنتا۔ بعض اوقات تو خواتین ایسی ہوتی ہیں، اچھا ابھی نہیں بعد میں پہنیں گے خراب ہو جائے گا، زیورات بھی جمع کر کے رکھ رہی ہیں، لباس بھی جمع کر کے رکھ رہی ہیں، اور وہ بعد کبھی آتا نہیں۔ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا اب تو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں کیا پہنے، تو رکھا رہ گیا نا، پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے انسان۔ تو بہتر نہیں تھا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے؟ یا بہتر نہیں تھا کہ چلیں پورا نہ دیں، تھوڑا دے دیں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکیں کہ ہم نے بھی کچھ حصہ اس میں ادا کیا، کچھ پارٹ ہمارا تھا، یا اللہ تیرے دین کو سربلند کرنے کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے ہم نے یہ کیا، تھوڑا ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنا دیا تھا، کس نیت سے دیا تھا۔ اگر تھوڑا سا ہی دیا تھا اور نیت اچھی تھی تو وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، پہلا قدم اٹھائیں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کر دیں، آگے بڑھ کر خرچ کریں تاکہ اللہ کے پاس ہم اجر پا سکیں، اور ہمارا جو زیور ہے وہ کنز نہ ہو بلکہ اس کی زکات ادا کر دی گئی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون